وہ اسباب جن سے وضو باطل ہو جاتا ہے، جس میں سب سے پہلی حدیث تھی یا سب سے پہلے موضوع تھا، وہ نوم یا سو جانے سے وضو کے ٹوٹنے کا، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے اقوال آئے ہیں، لیکن راجح مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کی نیند، اس کا سونا گہرا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہوش اور اس کے حواس صحیح محسوس نہیں کر رہے ہیں وہ ماحول کو، تو وہ نیند وضو کو باطل کرتی ہے. لیکن اگر ہلکی نیند ہے، بیٹھے سو رہا ہے یا کسی طرح بھی سو رہا ہے، لیکن ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے یا لوگ باتیں کر رہے ہیں یا خود اس کے جسم سے اگر ریاح وغیرہ خارج ہوئی وہ محسوس کر لیتا ہے، تو وہ نوم جو ہے یا وہ سونا نیند کو یا وضو کو باطل نہیں کرتا. یہی راجح مسئلہ انشاءاللہ ہے. اور اسی طریقے سے مختلف احادیث کو اکٹھا جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نوم یا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسری حدیث شریف میں آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیند انتظار کرتے تھے صلات کا، نیند سے ان کے سر دائیں بائیں جھکے جاتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، اٹھ کر کے آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نیا وضو نہیں کرتے تھے. تو اب گویا یہ کہنا کہ یہ حدیث دوسری حدیث کے مخالف ہے، نہیں. اس طرح کی نیند جس سے وضو نہ ٹوٹے یا ہلکی نیند، یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں صحابہ کرام کے سونے کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث جس میں وضو کے ٹوٹنے کا ذکر ہے نیند کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی نیند گہری ہو. یہ ہے مسئلہ. دوسری روایت ہے جس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور غسل بھی، اور لیکن خاص طور پہ وضو کا سبب بنتا ہے، وضو کے ٹوٹنے کا غسل کے ٹوٹنے کا سبب نہیں بنتا، ایک مرتبہ غسل اس میں کافی ہوتا ہے. وہ یہ ہے، حضرت عورتوں سے یہ مسئلہ متعلق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش ایک دوسری صحابیہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جو استحاضہ میں مبتلا ہوں. یا ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے مسلسل خون آتا رہتا ہے. معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی بیٹیوں پر ایک ایسی خاص چیز مقرر کر رکھی ہے جس سے کم ہی عورتیں بچتی ہیں، یعنی یہ کہ جوانی کے بعد ہر عورت کو ماہواری آتی، جس کا نام ہی ماہواری کہتے ہیں. مہینے میں ان کے خاص حالات ہوتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی ان کو خون آتا ہے. تو وہ خون اگر عادت سے زیادہ ہے، اور اس خون کا آنا کہتے ہیں انسانی ضرورت، اس عورت کے جسم اور اس کی ساخت اور اس کی اور دوسری ضرورتوں کے لیے ضروری ہے، اس وجہ سے جس عورت کو یہ خون وقت پر نہیں آتا، وہ اس کو بیماری سمجھی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بیماری اس کی ختم ہو. اور اس کا آنا اس چیز کی دلیل ہے کہ عورت حمل وغیرہ کے لیے یا بالغہ ہو گئی ہے، حمل کے لیے مستعد ہے. اور اگر وہ خون وقت سے آگے پیچھے ہو، زیادہ آئے، عادتاً 6 دن 7 دن آتا ہے، 15 دن آنے لگے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ 6-7 دن کا آنا جو عام طور پر عادت ہے عورتوں کا، اس کو حیض کہتے ہیں، اور اس میں نماز وہ نہیں پڑھ سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے ان کو اس نماز کا یا اس صلات کے قضا کا بھی حکم نہیں دیا ہے، لیکن اگر عادت سے زیادہ وہ خون آنے لگے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہی بات یہ پوچھ رہی ہیں. وہ سمجھتی تھیں کہ یہ ہمیں جو خون آ رہا ہے، یہ خون نماز اور روزے اور ہر چیز سے روک دے گا. تو کیونکہ اس سے پہلے ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی ہدایت یا کوئی ایسا حکم ان کے سامنے نہیں تھا، کہتی ہیں اللہ کے رسول، مجھے خون برابر آتا رہتا ہے. اپنی سمجھ کے مطابق کہتی ہیں فلا اطہر، یعنی میں پاک نہیں ہوتی ہوں، خون مستقل آتا رہتا اور پاک نہیں ہوتی ہوں، تو کیا کروں؟ افعاد الصلاۃ، اس مدت تمام مدت میں کیا نماز کو چھوڑ دوں، صلاۃ کو چھوڑ دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز کو نہ چھوڑو، وہ تو ایک رگ ہے، ان نماز ذالک عرقن، ایک رگ ہے، اور یہ حیض کا خون نہیں ہے. فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب وہ ایام خاص آئیں تو تم نماز کو چھوڑ دو، اور جب وہ چلے جائیں خاص ایام تو خون کو دھو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ ہے حدیث۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے خاص ایام جو ہیں اس میں ان کو نماز چھوڑنا ہے، اسی طرح روزے بھی نہیں رکھنے ہیں، نماز کو قضا نہیں کرنے ہیں، روزے کو قضا کرنے ہیں۔ لیکن اگر خاص ایام یا خاص عادت سے آگے خون آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں، جب عورتیں کچھ دوائیں اس طرح کی استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں جس سے کسی ضرورت کے تحت، یعنی یہ کہ روزے مکمل کرنے کے لیے دو چار دن رہ گئے ہیں تو اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے دوائیں استعمال کر لیتی ہیں، یا بہت سی عورتیں، یہ مسئلہ بہت سامنے بہت آتا ہے، خاص طور پہ حرم پاک میں عورتیں آتی ہیں عمرہ یا حج کے لیے تو کچھ ایسی دوائیں کھا لیتی ہیں جس سے سوچتی ہیں کہ آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے، تو نہ یہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے، مستقل طور پر وقت پر آ جاتا ہے، لیکن وہ خون 10-15 دن تک رہتا ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں علماء کا، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے حالات میں جس میں عورت کو اپنی عادت کی تفریق اس کو نہیں آتی کہ عادت ہماری 7 دن کی ہے 8 دن کی ہے، یا یہ کہ وہ کوئی اور دوسرا طریقہ پہچاننے کا اس کو نہیں ہے کہ کیسے معلوم کہ خون جو ہے یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص علامت بتائی، وہ یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دم یا جس کے ایام بہت دن تک چلتے رہیں تو اس کو فرق کرنا چاہیے دونوں خونوں کے درمیان، پہلا خون جس سے نماز اور روزے منع ہو جاتے ہیں وہ کالا ہوتا ہے، عورتیں اس کو پہچانتی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اسود یعرف، یعنی اس میں مہک بھی ہوتی ہے، خاص بو ہوتی ہے، اور جو دوسرا لفظ عورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی پہچاننے والی پہچانتی ہیں، اگر یہ خون ہے تو اس وقت تک وہ رکے، 4 دن ہو، 5 دن ہو، 6 دن ہو، 7 دن ہو، خاص طور پہ ان حالات میں جب علاج دوا وغیرہ استعمال کر لیتی ہیں تو اس نوع کا خون 8-10 دن تک رہتا ہے، تو عورتوں کو یہ ہدایت ہونی چاہیے کہ اگر اس طرح کے ان کے ایام خراب ہو جائیں اور جو دن تھے مستقل ایام کے ان سے آگے پیچھے ہو جائیں تو خون کا رنگ دیکھ کر کے دونوں حالتوں میں فرق کریں۔ اگر وہی خون کسی سبب سے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عورت کی نزاکت یا عورت کے نازک ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے جیسا کہ کہتے ہیں ان کی نفسیات میں، کہ اچانک کسی خوف یا کسی بڑی خوشی کی وجہ سے بھی یہ آ جاتا ہے اور اچانک چلتے چلتے رک بھی جاتا ہے۔ اب وہ جو رک گیا ہے اس کو آئندہ آنا ہے، 2-4 دن کے بعد آنا ہے، تو اب جب رک گیا ہے، اگر اس کی 8-10 دن تک وہ چل رہا ہے، رنگ وہی ہے کالا یا بو والا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو صوم یا صلات سے دور رہنا ہے۔ لیکن اگر وہ رنگ بدل گیا ہے، خالص خون ہے، کالا نہیں ہے، تو اس وقت یہ حالت ہے، یہ حکم ہے کہ وہ پہلا غسل کرے، اس کے بعد ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، ہر نماز کے لیے۔ اگر خون حیض کا نہیں ہے، کالا نہیں ہے، تو وہ ہر نماز کے لیے، یعنی سمجھ لیجئے یہاں تک کہ اگر 2 قضا کی نمازیں اس کو پڑھنی ہیں، قضا ظہر اور عصر کی اس کو قضا کرنی ہے، تو ہر دونوں نمازوں کے درمیان ظہر پڑھ کے ایک ہی وقت میں پڑھے گی، سمجھ لیجئے 20 منٹ کے اندر دونوں پڑھنا ہے، تو پہلے فرض ظہر کے لیے وضو کرے، پھر اس کے بعد عصر کے لیے وضو کر کے اور عصر کی نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر اس کا وضو اور دوسرے طریقے سے نہیں ٹوٹا ہے، ظہر کا وضو کیا ہے اور وہ یقین سے ہے کہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا ہے لیکن یہ چیز جاری ہے، تو عصر کے وقت اس کو نیا وضو کرنا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے فرمایا کہ اگر تم اس کی طاقت رکھتی ہو کہ ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھو پڑھنے کی اور دوسرے کو آگے کرنے کی، یعنی ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں، تو ظہر کے پہلے ہر 2 نمازوں کے پہلے غسل کر لیا کرو، اگر ایسا کر سکتی ہو۔ اگر نہیں کر سکتی ہو تو کم سے کم ہر نماز کے لیے وضو کر لینا ہے، یہ مسئلہ ہے عورتوں کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز ناقض وضو ہے، لیکن پہلے قسم کا خون جس کو حیض کہا جاتا ہے وہ ناقض غسل بھی ہے اور ناقض وضو بھی ہے۔ اس وجہ سے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور استحاضہ کو انہوں نے نواقض وضو میں ذکر کیا ہے. دوسری روایت میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ثم توضئی لکل صلاۃ. یہاں تو یہ ہے کہ فغسلی ان کی دم ثم صلی، یہ ہے روایت بخاری اور مسلم دونوں کی. پھر امام بخاری کی دوسری روایت میں، مستقل روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر نماز کے لیے، ہر صلات کے لیے تم الگ وضو کر لیا کرو. اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے مردوں کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مذا ان، مذی مرد کے آگے کی شرنگاہ سے جو پانی نکلتا ہے، یا تو پیشاب ہوگا یا منی ہوگی یا مذی ہوگی یا ودی ہوگی، یہ اقسام علماء نے ذکر کیا ہے. پیشاب کے بارے میں تو مشہور ہے، پیشاب پیخانہ بہرحال ناقض وضو ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اگر مذی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کے لیے غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے. امام ابن حجر نے اس کو ناقض وضو میں ذکر کیا ہے. اور مذی کہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ مذی جو ہے یہ آدمی کے مرد ہونے اور اس کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے. جس کو مذی آتی ہے زیادہ معمولی سوچ سے یا عورت کے ساتھ بات کرنے سے، مذی اسی قسم کی چیزوں سے آتی ہے. یا بہت سے ہوتے ہیں نوجوان جو عام اس قسم کی کتابیں، اس وجہ سے ہم لوگ کتابیں جو پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے جس شخص کو اس قسم کی بیماری ہو وہ قصے یا ناول اس طرح کی نہ پڑھے جس میں اس کی باتیں ہوں یا میل محبت کی باتیں ہوں، تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ عورت کو دیکھنے یا عورت کی طرف شہوت کی بنا پر یہ چیز نکلتی ہے. اس وجہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تو اور ان کی لڑکی آپ کے نیچے تھیں، یہ مسئلہ ایسا تھا کہ ان کی حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے متعلق تھا، اس کی بنا پر یہ چیز آتی تھی، تو ان کو شرم آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پوچھیں کہ ہمیں مزی آیا کرتی ہے، اور یہ چیز شرم کی ہے بھی. اور ایسی چیزیں آپس میں ہونی بھی چاہیے، اس قسم کا احتیاط ہونا چاہیے. فرق مراتب بہرحال، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے لڑکوں کو اس طرح کی باتیں یا بھتیجوں کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے جیسے عام نوجوانوں میں ایک دوسرے سے مل کر کے باتیں کرتے ہیں، یا سسر اور سسرال کے لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس میں مطلب ہے کہ ان کی لڑکی سے تعلق کا مسئلہ، کیونکہ یہ حیا اور شرم سے متعلق ہے، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک جز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اس چیز کا عارضہ تھا کہ مجھے مذی بہت آیا کرتی تھی، اور مذی کا سبب معلوم ہوا، فامرت المقدادہ، خود نہیں پوچھ سکے. یہ بھی شرم کی بات تھی کہ کیسے پوچھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ صحابہ کا ادب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام کا ایک مظہر ہے انہوں نے کہا مقداد ابن اسود سے میں نے کہا کہ جا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، تو انہوں نے جا کے کن الفاظ میں پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی کو ایسا ہو جایا کرتا ہے تو کیا کرے، سوال کا یہی طریقہ عام طور پر ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین، علماء شرع متین، کسی کو ایسا ہو، وہ خود اپنا سوال کرتا ہے لیکن ایک غائب کی شکل میں. انہوں نے بھی جا کر کے ایسے پوچھا، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسی حالت میں کیا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ الوضو، اس میں وضو واجب ہے. یعنی اگر یہ چیز آدمی کے آگے کی شرمگاہ سے، ذکر سے نکلے تو وضو کرنا لازم ہے، غسل نہیں ہے. فیہ الوضو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف وضو ہے. عربی کے اعتبار سے یا عربی تعبیر کے اعتبار سے الوضو فیہ اگر کہیں تو معاملہ ہلکا، لیکن فیہ الوضو کا مطلب اس میں صرف وضو ہے، یعنی غسل نہیں کرنا ہے. دوسری روایت میں آیا ہے، صحیح روایت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہتے ہیں کہ سردی میں مجھے اس چیز کا عارضہ تھا اور ہر وقت یہ ہوا کرتا تھا، تو سردی میں میں دسیوں بار نہاتا تھا، اور نہانے کی وجہ سے میری پیٹ پھٹ چکی تھی، یعنی تشققہ ظاہری، وہ کہتے ہیں نہاتے نہاتے سردی کی وجہ سے وہ پیٹ پھٹ گئی. تو پیارے ہم نے حضرت مقداد کو کہا کہ ذرا پوچھ دو، مہربانی کرو. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہم نے خود پوچھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ گویا وہ سوال ان کی وجہ سے ہوا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، لیکن خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس چیز کا مواجہہ کر کے نہیں پوچھا کہ مجھے یہ چیز ہوتی ہے اللہ کے رسول تو کیا کیا جائے، حضرت مقداد کو انہوں نے بتایا. اس وجہ سے یہاں ایک بھی یہ بھی ایک ادب معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز سے آدمی کو شرم آ رہی ہے شرم آ رہا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دوسرے کے ذریعے سے وہ چیز پوچھوا لے. عورت چونکہ مرد سے یا کسی مفتی سے نہیں پوچھوا سکتی ہے شرم کی بات کوئی ہو، تو وہ چاہیے اس کو کہ بہرحال اس سے چپ نہ رہے. اگر وہ ہمت کر سکے، صحابیات ایسا کرتی تھیں، اگر کر سکے تو پوچھے، ورنہ کسی کے ذریعے سے اپنے شوہر کے ذریعے سے پوچھوا لے. اور نہ پوچھنا بہرحال غلطی کا باعث ہوگا. اسی طرح حضرت دوسری تو گویا یہ معلوم ہوا کہ مضی جو ہے وہ ناقض وضو ہے. اسی طرح ودی جس کو کہتے ہیں، ودی یہ آدمی کی بیماری کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی بنا پر ہوتا ہے. مضی کو بیماری کی علامت نہیں کہتے ہیں بلکہ صحت اور خاص طور پہ جنسی طور پر کامل ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے. لیکن ودی جو ہے اس کو کتب طب میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ بیماری کا سبب ہے یا بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس سے بڑی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں، اس وجہ سے اس کا علاج ہونا چاہیے. ودی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہر پیشاب کے بعد جس کو کہتے ہیں اردو میں دھات آتی ہے، دھات، وہ آدمی کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. وہ کمزوری کی بنا پر ہوتا ہے یا آدمی کبھی کبھی قبض میں کی شکایت اس کو ہوتی ہے، اس حالت میں بھی اس کو وہ عارضہ ہو جاتا ہے. اس سے بھی جب پیشاب کیا تو ظاہر بات ہے وضو تو ٹوٹا ہی، اور عام طور پر وہ وضو کے بعد آتا ہے اس وجہ سے، یا ودی آتی ہے اس وجہ سے. گویا دونوں لازم ملزوم ہوئے. تو پیشاب کے بعد شخص کو اس طرح کا عارضہ ہے وہ تھوڑی دیر انتظار کرے، یعنی شرعی ادب یہ ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ابھی نہ نکلی ہو، وضو کر لیا پھر وہ نکلے تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیشاب کرے فلینتر ذکر ہو، اپنے ذکر کو تھوڑا سا حرکت دے دے یا دبا دے تاکہ جو چیز ہو وہ نکل جائے، تاکہ صبح کی بات نہ رہے بعد میں وضو کرنے کے بعد کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے وضو ٹوٹنے کا، بیوی کو بوسہ لینے سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے. تو بہت سے علماء نے کہا ہے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، کچھ اکثریت حدیث کے موافق اور کلام پاک کی آیت کو حدیث کے موافق تفسیر کر کے کہتے ہیں کہ بوسہ، عورت کو بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. باوضو ہو کر کے اگر اس نے بوسہ دیا تو وہ وضو، اس کا وضو نہیں جائے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس دین کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس حفاظت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ چیزیں، یہ چیزیں عام طور پر پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں، عورت اور مرد ایک دوسرے تیسرے کے سامنے اس چیز کو ذکر نہیں کرنا چاہتے. اس آخری زمانے میں جبکہ دنیا میں فساد پھیل چکا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی تھی اور یہ چیز منع بھی ہے کہ عورت مرد آپس میں جو چیز کریں وہ دنیا لوگوں کے سامنے پھیلائیں نہیں. تو اس کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے ایک شیطان ایک شیطانہ کے ساتھ ملا اور جا کر کے پھر اس کو اپنی باتوں کو ہوا میں اڑانے لگے. لیکن جس چیز کا تعلق شریعت سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو چھپایا اور نہ نبی حضرت عائشہ یا ازواج مطہرات نے اس کو چھپایا. یہ بھی ایک مظہر ہے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کا. دوسرے ادیان اسی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکے، ان کے اجزاء اور ان کی جزئیات اسی وجہ سے محفوظ نہیں رہ سکے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دین نہیں تھے، لیکن چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام دین وہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس کے ایک ایک جزئیات کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی. یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے، یہاں تک کی سنیے، ایک حدیث یہ بھی آئی ہے کہ پیارے رسول پہلے زمانے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، آپ کی ازواج کے گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوا کرتا تھا، حضرت عائشہ جیسا کہ بیان فرماتی ہیں بعد میں بنا لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی پیشاب پیخانے کے وقت قبلہ کی طرف چہرہ یا پیٹ نہ کرو، یہ ایک عام روایت ہے. حضرت ابن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے جس کو کہتے ہیں حمام میں یا پیخانے میں، اور آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے گھر کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کس کے گھر کے اندر؟ حفصہ بنت عمر رضی اللہ، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ کے گھر میں. حضرت حفصہ بہن تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم حفصہ کے گھر کی چھت پہ چڑھے تو اچانک میری نظر پڑی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیخانے میں بیٹھے، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف تھی، چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف تھا. یعنی یہ کہ پیارے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کر دیا، چونکہ آپ کی ہر حرکت یا آپ کی ہر حالت شریعت ہے، اس وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھپایا، ظاہر ہو گئی یہ بات. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول کی ذات مبارک، آپ کی تمام حرکات جو مقتدا بے ہیں یا جو جس کی اتباع یا اقتداء کرنا لازم، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی حالت سے ظاہر کیا. تو اس سے بھی بعض علماء نے لیا ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن عام علماء نے کہا ہے گھر کے اندر اگر کوئی کر رہا ہے تو قبلے کی طرح منہ بھی کر سکتا ہے، پیٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن صحیح راجح مسئلہ انشاءاللہ احتیاطاً یہ ہے کہ چاہے گھر ہو یا باہر ہو، میدان ہو، ہر حالت میں قبلے کے احترام میں اس کی طرف پیٹ یا اس کی طرف چہرہ پیشاب پیخانے کے وقت نہیں کرنا چاہیے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی دین کی حفاظت کا ایک مظہر ہے کہ اس حالت کو بھی ازواج مطہرات نے، شرعی مسئلہ تھا، لوگوں کے سامنے بیان کیا. قبل بعض نسائی، آپ نے بعد اپنی عورتوں کو بوسا دیا. ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا، پھر آپ نماز صلات کے لیے نکلے اور نیا وضو آپ نے نہیں فرمایا. اس روایت کو بہرحال دوسرے الفاظ میں یہ روایت اس طرح آئی ہے، حضرت عروہ جو ہیں آپ کے بہن کے بیٹے، جس کو کیا کہیں گے، بھانجے حضرت عائشہ کے، عروہ بن زبیر، وہ بہت ہی یعنی منہ لگے تھے حضرت عائشہ کے، ہمیشہ آنا جانا اور بڑی بے تکلفی. تو انہوں نے یہ حدیث سنی تو ہنس کے کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ تم ہی ہو. یہاں حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ قبلنی، یعنی مجھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا، نہیں، وہ قبل بعض نسائی، حضرت عائشہ نے کہا کہ بعض اپنی ازواج کا بوسا دیا. حضرت عروہ جو ان کے بھانجے تھے انہیں کہا کہ آپ ہی ہو، تو حضرت عائشہ ہنس پڑی. یعنی یہ کہ مسئلہ اس طرح کا تھا. تو یہ بھی ایک ادب ہے بیان کرنے کا، حضرت عائشہ سے یہ ادب بھی لینا چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہو اس طرح کا تو آدمی اپنے کو پیش نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے بعض یا کچھ لوگ ایسا دوسروں کو، اگر کسی سے دیکھا کہ یا کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مبارک یہی تھا، کہتے تھے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں یہ غلط ہے. یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے فلاں کو دیکھا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی خیر خواہی کریں، اس کو رسوا نہ کریں. اسی طرح آدمی اپنے کو بھی بچا رکھے، کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ بیان ہی مسئلہ من حیث المسئلہ، اس کو ظاہر ہونا چاہیے. جی، تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر یعنی وضو باوضو ہے اور اس حالت میں اپنی بیوی کو بوسا دیتا ہے، اور بیوی کو بوسا قطعاً یہ شہوت ہی سے عام طور پر ہوتا ہے، ہمارے خیال سے بہت کم ایسا ہو کہ کسی اور وجہ سے کوئی بات ہو تو آدمی چوم لے جیسے احتراماً چومتا ہے، لیکن میاں بیوی کے تعلقات میں بوسے جو ہوتے ہیں وہ شہوت سے ہوتے ہیں. تو یہ بوسا کیا وضو کو توڑنے کا سبب بنے گا؟ نہیں. یہیں سے معلوم ہوا، اس آیت کی تفسیر معلوم ہوئی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اگر پیشاب پیخانہ کیے ہو یا عورتوں سے ملامسہ کیا ہو. ملامسہ کا بعض لوگوں نے مطلب یہ لیا ہے کہ مطلق چھو دیا ہو، اس وجہ سے یہ مسئلہ اب چونکہ کسی عالم نے کہہ دیا ہے، اس کو بھی لینے والے کچھ ایسے ہیں کہ عورت کا ہاتھ اجنبی عورت ہو جان بوجھ کر یا بغیر جانے ہاتھ اس کا آپ کے ہاتھ سے لگ گیا تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ عورتوں سے بے اشرا کرتے ہیں, دیکھا ہم نے, وہ باوضو ہوتے ہیں یعنی اپنے یہاں بھی لوگ, تو ان سے پیسہ لینا ہوا تو ایسے کپڑے کے اوپر سے پیسے لیتے ہیں, کہیں ہاتھ چھو نہ جائے, وضو نہ ٹوٹ جائے ان کا, ایسا بھی کرتے ہیں. حالانکہ قصدن چھونے سے, چھونا تو غلط ہے ایک اجنبی عورت کا, لیکن اگر طواف میں کہیں اچانک بغیر کسی سبب کے یا بغیر قصد کے ہاتھ لگ گیا آپ کا کہیں, تو اس سے آپ کا وضو ہرگز نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ لامسا کا مطلب ہے کہ عورتوں سے تم نے جمع کیا ہو, یہ ہے اس میں. کیونکہ عربی کا لفظ جو ہے لمس ایک چیز ہے, چھونا لمس, آپ نے لمس کیا, لیکن لامسا کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو چھوا اور آپ نے اس کو چھوا, اور یہ کنایا ہے یعنی اشارہ ہے جمع سے, یعنی ہم بستری کیا عورت کے ساتھ, یہ تفسیر ہے اکثر صحابہ کی. اور اس تفسیر کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ چھو لینے کے بجائے اس سے بڑھ کر کے اگر بوسا بھی دیا تو جب تک کوئی چیز نکلی نہیں, ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا کمزور طبیعت کا ہو یا کمزور شہوت کا ہو کہ اس کی مزی نکل گئی ہو تو اس کی وجہ سے وہ وضو ٹوٹا, نکلنے کی وجہ سے, لیکن اس بوسا دینے کی وجہ سے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. یہی صحیح مسئلہ ہے انشاءاللہ. اسی طرح دوسری روایت میں ہے دوسرا مسئلہ ریاح کے خارج ہونے کا, اس سے وضو ٹوٹتا ہے, لیکن اگر پیٹ میں ریاح گھوم رہی ہو اور نہ نکلی ہو تو کیا شکل اس کی ہے, کیا وہ وضو کے ٹوٹنے یا وضو کے باطل کرنے یا اس کے جاتے رہنے کا سبب بنے گی یہ ریاح یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے سنا, اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ, یہاں بھی اشارے سے بات کی, یہ نہیں کیا کہ اذا وجد احدکم فی بطنہ ریح, کوئی چیز اپنے پیٹ میں پائے, کیا چیز پائے گا, وہی کنایا اشارہ ہے کہ ریاح گھوم رہی ہو. بعض حالات میں آواز بھی آتی جس کو عربی میں اس کو قرقرہ کہتے ہیں, کہ بطن پیٹ سے ریاح کی آواز بھی آ رہی ہو تو کیا وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. فاشکل علیہ, اس کو شبہ ہو کہ کوئی چیز نکلی یا نہیں نکلی, ایسا بھی ہو سکتا ہے پیٹ یعنی ہو سکتا ہے بھر کر کے غبارہ بن گیا, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے آدمی کو, لیکن وضو اسی وقت ٹوٹے گا. شبہ اگر اس کو شبہ ہو گیا کہ وضو ہمارا ٹوٹا یا کچھ نکلا یا نہیں نکلا تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اس طرح کا شبہ ہو کہ کوئی چیز اس کے پیٹ سے ریاح خارج ہوئی یا نہیں ہوئی تو لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یدرہن, کسی حالت میں تاکید فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, عربی کا لفظ ہے فلا یخرجن, نون تاکید کا عربی میں کہا جاتا ہے, یعنی یہ تاکیدن کہا آپ نے کہ اپنے کو زحمت میں نہ ڈالے, مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سن لے یا بو محسوس کرے, حتی یسمع صوتن, آواز کے ساتھ اگر گوز کیا یا ریاح خارج ہوئی اس کو اس کی بو محسوس ہوئی اس وقت اس کے بعد جا کر کے وہ وضو کرے, لیکن صرف شبہ کی بنا پر. اگر ریاح گھوم رہی ہے, ریاح ستا رہی ہے, نکلنے کا شبہ ہوا تو اس شبہ کی بنا پر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس کی آواز نہ آئے یا جب تک اس کی بو محسوس نہ ہو. ایک چیز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آواز سنیں, ہو سکتا ہے وہ خود بہرا ہو, دوسرے کی بھی نہیں سن سکتا اپنی بھی نہیں سن سکتا تو کیا کرے؟ تو اس حالت میں بہرحال یہ حدیث اس کو شامل ہے, اس کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرے گا, البتہ اگر اس کو یقین ہے کہ واقعی نکلا, کیونکہ نکلنے کا یقین جو ہے وہ سننے اور سونگھنے پر منحصر نہیں ہے, اگر نہ بھی سونگا اس نے یا نہ بھی سنا لیکن نکلنے کا یقین ہے تو بہرحال یقین پر عمل کرنا ہوگا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو شبہ فاشکل علیہ, اس کو شبہ صرف ہوا ہے تو کیا حالت ہوگی؟ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ جب تک وہ سونگے نہ یا آواز نہ سنے تو اس کو نکلنا مسجد سے نہیں چاہیے, کیونکہ یہ شیطان کا ایک ہیلہ ہے آدمی کو زحمت میں ڈالنے کا. یہ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان آدمی, آپ جانتے ہیں کہ اذان جب ہوتی ہے, صحیح احادیث میں بخاری شریف کی روایات میں ہے, جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے, وَلَهُ ذُرَات, یعنی آواز اس کی ریاح نکلتی ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں ڈر کے مارے ہوا کھل گئی، تو ہوا کھولتے بھاگتا ہے. یہ تصویر اور تصور ہے آیت میں احادیث میں شیطان کا. جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے. جب اقامت ختم ہوئی لوگ صلات میں مشغول ہوئے اس وقت آتا ہے اور صفوں کے بیچ میں وہ گھومتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی کے سرین میں آدمی کی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. وہی بات آپ نے بھی فرمائی، وہی شبہ شیطان کا یہاں بھی ہے، ایسی حالت میں جب تک آواز نہ سنیں یا بو نہ محسوس کریں تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی حالت میں شیطان کی اطاعت بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کو پریشان کرے. یہ ہے، یہ نہ کوئی کہے کہ تقوی اور ورا کی دلیل یہ ہے کہ ہم نہیں وضو ہی کریں. نہیں، اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی ہدایت جب فرمائی تو تقوی اور ورا اسی میں ہے کہ اسی کی اتباع کیا جائے، اسی کی اتباع کی جائے. اذا وجد احدكم في بطن شيء، تو صبح ہوا نکلی کہ نہیں نکلی، تو مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ محسوس کرے. دوسرا مسئلہ ہے، آدمی نے اپنا عضو مخصوص چھو لیا، اس کا کیا حکم ہے؟ وضو کے بعد عضو مخصوص چھو لیا تو کیا اس سے وضو جاتا رہے گا یا وضو باقی رہے گا؟ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ